الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے پر بڑی سخت وعید قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ جو ایمان والوں کو تکلیف دیتے ہیں وہ اپنے سر گناہ لاد رہے ہیں اور بہتان اپنے سر پر لاد رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں وہ پانچ حدیثیں ہیں، اور فرمایا کہ ان کا میں نے انتخاب کیا ہے 500,000 حدیثوں سے. 500,000 حدیثوں سے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے کہ جو ان پر عمل کر لے پورے دین پر اس کے لیے عمل آسان ہو جائے گا. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی. مسلمان وہ ہے، مراد ہے پکا مسلمان. مسلمان تو سبھی ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں. مراد ہے پکا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی حاصل کریں، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی حاصل کریں. ہر مسلمان کو اس کی زبان سے اور ہاتھ سے سلامتی حاصل ہوتی ہو، تکلیف نہ پہنچتی ہو، تو یہ پکا مسلمان ہے. محدثین نے اس حدیث کے بارے میں فرمایا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں لسان کا لفظ استعمال فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے الفاظ سے یا اس کے جملوں سے کسی کو تکلیف پہنچے، زبان سے. حالانکہ زبان تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. تو فرمایا کہ یہ لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ بعض لوگ زبان نکال کر بھی منہ چڑھاتے ہیں، تو یہ تکلیف تو ہوئی، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے زبان نکال کر دکھا دی، منہ چڑھا دیا، تو یہ بھی تو تکلیف ہوئی. تو فرمایا ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کلام نبوت کا اعجاز ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کا، کہ اس میں یہ چیز بھی داخل ہو گئی کہ کوئی زبان نکال کر چڑھائے یا زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، سب چیزیں داخل ہو گئیں. اور اگر حضور یہ فرماتے کہ اس کے الفاظ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو پھر یہ چیز داخل نہ ہوتی، کوئی زبان نکال کے چڑھا دے یہ داخل نہ ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو زبان سے پہنچتی ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، وہ سب اس میں داخل ہو گئیں. ایک ہندو نے اس حدیث پر اشکال کیا، ہندوستان میں ہمارے ایک بزرگ سے اشکال کیا کہ اس میں تو یہ ہے اس حدیث شریف میں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی پائیں، تو اس کا مطلب ہے کافروں کو بے شک تکلیف پہنچاتا رہے. یہ اشکال کیا اس ہندو نے. تو انہوں نے فرمایا، ہمارے ایک بزرگ تھے ان سے اشکال کیا تھا، انہوں نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مسلمان کا جو اکثر تعلق رہتا ہے وہ تو مسلمانوں سے ہی رہتا ہے ملنا جلنا، اور غیر مسلموں سے تو اس کا معاملہ کم رہتا ہے. تو جن سے زیادہ رہتا ہے ان کو تکلیف نہ پہنچائے گا، تو جن سے کم ہوتا ہے ان کو کیسے پہنچائے گا. جن سے اکثر تعلق رہتا ہے تو تکلیف تو اصل میں انہی کو پہنچتی ہے، زیادہ تعلق جن سے ہو تو آپس میں تکلیف بھی پہنچیں گی، ظاہر ہے جب روز کا ملنا جلنا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو تو تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو جن سے زیادہ ملنا جلنا ہو ان کو نہیں وہ تکلیف پہنچائے گا، تو جن سے کم ملنا جلنا ہو ان کو کیسے تکلیف پہنچائے گا. تو اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تو وہ سلامتی دے اپنی زبان اور ہاتھ سے، اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا رہے، غیر مسلموں کو تکلیف پہنچائے، بلکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ ابرار کی تفسیر فرمائیے نیک لوگوں سے، نیک لوگوں کی ابرار کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر، کہ یہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، چیونٹی کو بھی، چیونٹی کے اوپر اگر کوئی انسان پاؤں رکھ دے تو اس کو ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسان کے اوپر کوئی ہاتھی پاؤں رکھ دے، اس کے لیے تو انسان کا پاؤں ایسا ہی ہے، انسان کے اوپر کوئی ہاتھی پاؤں رکھ دے اس کا کیا حال ہوگا، تو چیونٹی کے اوپر کوئی انسان پاؤں رکھ دے تو چیونٹی کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ تو فرمایا نیک لوگ وہ ہیں جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ولا یرضون الشر اور وہ شر پہ راضی نہیں ہوتے، یعنی اللہ کی نافرمانی خوشی خوشی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو محض یہ سمجھ لیا کہ دین نام ہے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، کچھ ذکر و تلاوت کر لیا، تسبیحات پڑھ لی، حج فرض ہو گیا تو حج کر لیا، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ دے دی، رمضان آیا تو روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، اس کا نام گویا کہ دین ہے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا محدود سا دائرہ ہم نے بنا لیا، یہ چیزیں دین ہیں، باقی اس کے علاوہ ماں باپ کا حق ہم ادا کر رہے ہیں، ماں باپ ہم سے خوش ہیں، کتنوں کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں اور شاید اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ناراضگی کی حالت میں، یہ اس کو دین نہیں سمجھا ہوا، بس میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، کاروبار کس نہج پر چل رہا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، دوسروں کے پیسے تو نہیں دبا لیتے، کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا، پڑوسی ہم سے خوش ہے، پڑوسیوں کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی، اس چیز کو ہم نے بالکل گویا اس کو یہ سمجھا کہ یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے، حالانکہ دین نام ہے پانچ چیزوں کا، پانچ شعبے ہیں دین کے، جو ان پانچوں پر عمل کرے وہ پکا مسلمان ہے۔ نمبر ایک عقائد، عقیدہ صحیح ہو، نمبر دو عبادات جیسے نماز روزہ جو میں نے ابھی گنوائی، حج زکوٰۃ نماز روزہ وغیرہ، عقائد عبادات، پھر معاملات، لین دین کیسا ہے اس کا، پیسے لے کے واپس کرتا ہے نہیں کرتا، بے ایمانی تو نہیں کرتا، ڈنڈی تو نہیں مارتا، معاملات، پھر چوتھی چیز ہے معاشرت، اس کا رہن سہن کیسا ہے، گھر والوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، بچوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ، مسجد کے نمازیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے اس کا، یہ معاشرت ہے۔ اور پانچویں چیز ہے اخلاق، یہ پانچ چیزوں کا مجموعے کا نام دین ہے، اور ہم نے صرف ایک چیز کو اپنایا ہوا ہے عبادات کو، وہ بھی کسی درجے میں، پورا نہیں، اور باقی چار چیزیں وہ ان کا باب ہی بند کر دیا گیا ہے۔ اگر ان تمام چیزوں پر عمل ہو تو یہ زندگی ہی جنت کا نمونہ بن جائے۔ جنت کیا ہے؟ بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد، اس چیز کا نام جنت ہے۔ کسی بزرگ نے کہا بہشت یعنی جنت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، راحتیں ہی راحتیں ہیں، بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد، اور کسی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہی نہیں ہے، اس چیز کا نام جنت ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر یہ اصول اپنا لیں، بھائی کسی سے جھگڑا ہو کیا مول لینا، اتنا وقت کس کے پاس ہے، اور کسی کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، تو یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ مگر افسوس کہ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی نے ان کو بہت بڑا وافر حصہ علم کا عطا فرمایا تھا. انہوں نے عجیب عجیب حکایات سے اپنی مثنوی میں دین کو سمجھانے کی کوشش فرمائی. تو ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دوپہر کے وقت میں دھوپ نکلی ہوئی تیز اور وہ چراغ لے کر کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا. اب یہ واقعی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے, جب دھوپ نکلی ہوئی ہے ہر طرف اجالا ہے روشنی ہے پھر چراغ لے کر کسی چیز کو ڈھونڈنا, چراغ کی ضرورت ہی کیا ہے اور چراغ کی سورج کے سامنے حیثیت کیا ہے. محاورہ بھی کہا جاتا ہے سورج کو چراغ دکھانا, کوئی حیثیت نہیں. لیکن وہ ایسا کر رہا تھا تو ایک شخص نے اس سے پوچھا, بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو, کیا چیز ایسی ہے جو تم اس طرح تلاش کر رہے ہو, کیا چیز تمہاری کھو گئی؟ تو اس نے کہا میں آدمیوں کو تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ جو دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں, بازار پورا بھرا ہوا ہے, رش لگا ہوا ہے, یہ آدمی نظر نہیں آ رہے تمہیں؟ یہ آدمی نہیں ہے. اس پر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے وہ اشعار میں چونکہ یہ حکایت ہے تو یہ شعر پڑھا اس نے کہ این کے تو می بینی خلاف آدمن, نیست آدم جز غلاف آدمن, کہ یہ جو تم دیکھتے ہو آدمیت کے انسانیت کے خلاف لوگوں کو کام کرتے ہوئے, یہ آدمی نہیں ہے, یہ آدمیت کا صرف غلاف ہے. غلاف این کے می بینی خلاف آدمن, نیس آدم جز غلاف آدمن, یہ آدمی نہیں ہے, یہ آدمیت کا غلاف ہے صرف, آدمی اس کو نہیں کہتے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں آدمیت لحم و شہم و پوست نیس, آدمیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی لحیم شہیم ہو. لحم کہتے ہیں گوشت کو, شہم کہتے ہیں چربی کو, تو خوب چربی ہو, خوب گوشت ہو اس کے جسم میں, گوشت پوست خوب ہو, اس چیز کا نام آدمیت نہیں. آدمیت جز رضائے دوست نیست, آدمیت تو سوائے اللہ کی رضا کے اور کسی چیز کا نام نہیں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ اونٹ کی لکڑی بڑی خوشبودار ہوتی ہے, اگر اس کا برادہ کسی تیل میں ڈال دیا جائے وہ خوشبودار ہو جائے, اور کسی چیز میں ملا دیا جائے, بلکہ اس کو کسی چیز کے پاس رکھ دیا جائے تو وہ چیز بھی خوشبودار ہو جائے. لیکن اگر فرق کریں کہ اس عود کی لکڑی سے خوشبو ختم ہو جائے تو اب وہ کس کام کی, جلانے کے کام کی رہ جائے گی. تو انسانیت سے انسان ہے, بے شک عود کی لکڑی بھی ہے مگر وہ اس میں خوشبو اٹھ گئی, ختم ہو گئی, اب وہ جلانے کے کام کی ہے اور کسی کام کی نہیں ہے. آدمی ہے اسی طرح, انسان کی طرح اعضا ہے, سب کچھ ہے, لیکن آدمیت نہیں ہے اس میں, انسانیت نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ غلاف ہے, آدمیت کا غلاف ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمان آدمی تو وہ ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو سلامتی حاصل ہو, حفاظت حاصل ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, یعنی مدینہ منورہ میں قیام کا پورا عرصہ, تمام عرصہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر انہوں نے گزارا ہے. اور ایسا نہیں شب و روز ساتھ تھے, کیونکہ بچے تھے, ایک روایت کے مطابق 8 سال عمر تھی, ایک روایت کے مطابق 9 سال, اور ایک کے مطابق 10 سال ان کی عمر تھی. بہرحال 10 سال سے زیادہ کسی نے نہیں بتلائی, بہت سے بہت یہ 10 سال کے تھے. تو پورے 10 سال یہ حضور کے ساتھ رہے. ام سلیم جو ان کی والدہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے خود لا کے حوالے کیا کہ میرا بیٹا یہ ایسی عمر میں, جبکہ بچے کے مستقبل کی فکر کی جاتی ہے کہ آئندہ اس کے لیے کیا, اس کو کیا بنایا جائے, حضرت ام سلیم نے حضور کی خدمت میں دے دیا, گویا یہی ان کا مستقبل تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس پورے 10 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ مجھے کبھی مارا, نہ مجھے ڈانٹا, اور نہ کسی کام کے کر لینے پہ یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، کسی کام کے نہ کرنے پہ یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، بلکہ دوسرا انداز اختیار فرماتے تھے. کوئی کام اگر نہیں کیا، بتایا تھا نہیں کیا، تو دوسرا انداز اختیار فرمایا. ایک دفعہ خود فرماتے ہیں مجھے کسی کام سے بھیجا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بچے تو تھے ہی، کام سے جا تو رہے تھے حضور کے کام سے ہی، مگر وہاں راستے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ کھیلنے لگے، بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے اور دیر ہو گئی. یہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ ابھی تک انس لوٹے نہیں، لہذا خود ان کی تلاش میں نکلے. اور جب تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پیچھے سے جا کے پکڑا اور فرمایا ارے لڑکے، میں نے تمہیں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام کیا؟ اب یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا، فرمایا وہ کام کیا، یہ دوسرا انداز تھا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور حضرت انس فرماتے ہیں جب میری گردن پکڑی ہے کسی نے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، غصے میں بھی نہیں تھے، مسکرا رہے تھے. فرمایا میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کیا؟ تو فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور ابھی جا رہا ہوں. تو یہ شفقت تھی، یہ نرمی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات تھی، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں میرے ساتھ سو رہے تھے، اٹھے آہستہ سے، اٹھے کہ مجھے پتہ نہ چلے، پھر آہستہ سے جوتے پہنے، آہستہ سے چلتے ہوئے دروازے تک تشریف لے گئے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور بند کیا اور پھر آگے باہر تشریف لے گئے. یہ ہمارے آقا کا حال ہے، آقا کا حال کہ یہ بیوی کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں نیند متاثر نہ ہو، نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. یہ جو میں نے عرض کیا کہ معاشرت، اس کا خلاصہ یہی ہے، جو دین کا شعبہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو بھی ادنا سی تکلیف میری ذات سے نہ پہنچے، خلاصہ سارا یہی ہے. کسی کو بھی، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، میری ذات سے ادنا تکلیف نہ پہنچے، یہ خلاصہ ہے. اور یہ ٹھان کے رکھنا پڑے گا کہ بھائی میں کسی کو، میری ذات سے کسی کو کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے. تمام، ایک شعر یاد آ گیا، تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. بس یہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بن جاؤں، کسی کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچ جائے. تمام عمر اسی احتیاط میں گزری، یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم کچھ ساتھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں ایک مرتبہ مہمان ہوئے، تو وہ فرماتے ہیں ہم تو عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، حضور دیگر امور نمٹانے کے بعد مشورے وغیرہ سے فارغ ہو کر، کیونکہ دیر تک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم، یہ حضرات دیر تک مشورے کرتے تھے، تو حضور دیر سے لوٹتے تھے، ہم لوگ عشاء کے بعد ہی سونے کے لیے لیٹ جاتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، چونکہ ہم لوگ سو چکے ہوتے تھے، تو آپ اتنی آہستہ سے سلام کرتے تھے، اتنی آہستہ سے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا جاگ نہ جائے، بہت ہی آہستہ آواز سے کہ جاگنے والے کو آواز پہنچ جائے اور جو سو رہا ہو وہ نہ جاگ سکے، یہ انداز ہوا کرتا تھا. یہ احتیاط ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. آج تو جناب وہ جو بیان ہو رہا ہے، اذان کے باہر کے اسپیکر کھول دیے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے اذان کے اسپیکر کھول کے باہر کے، کوئی مریض ہو وہ سو نہیں سکتا، کوئی ویسے ہی سونا چاہے، آرام کرنا چاہے، آرام کا تقاضا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ آرام نہیں کر سکتا، کوئی مطالعہ کرنا چاہے مطالعہ نہیں کر سکتا. یہ کون سی غلامی ہے بھائی؟ یہ کس آقا کی غلامی ہو رہی ہے؟ ہمارے آقا تو ایسے نہیں تھے. وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، حضرت مقداد سو رہے ہیں اور اس طرح آہستگی سے سلام کر رہے ہیں، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں آہستگی سے بستر سے اٹھے، آہستہ سے جوتے پہنے، آہستہ سے چلتے ہوئے دروازے تک تشریف لے گئے. آقا کا تو یہ معمول ہے، اور جو غلامی کا دعویٰ ہے جن کا، ان کا یہ حال ہے. اور کچھ اہل حق میں بھی کم نہیں ہے، میں آپ کو عرض کروں اہل حق میں بھی کم نہیں ہے. جو اہل حق کہلواتے ہیں کہ ہم لوگ اہل حق ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ ان کا بھی دیکھ لیجئے، وہ بھی دعائیں اتنی زور زور سے کراتے ہیں، پیچھے جن کی رکعتیں چھوٹ گئی ہوں ان کی وہ پڑھ نہیں سکتے. وہ ان کی سورہ فاتحہ ان کی اس میں متشابہ لگ جاتا ہے، التحیات وہ بھول جاتے ہیں. سارا قصور اس امام کا ہے جس نے یہ حرکت کی، کہ یہ عمل کیا کیوں تم نے؟ حضور نے تو ایسا نہیں کیا کبھی بھی، کبھی کیا ہی نہیں. تو آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ محض نمازیوں کو خوش کرنے کے لیے، نمازی ہم سے راضی رہیں، کمیٹی والے ہم سے راضی رہیں، کہیں نکال نہ دیے جائیں. تو اہل حق کا حال بھی بہت برا ہے، میں سچ عرض کرتا ہوں. ہاں کسی اللہ والے کی کوئی جس نے صحبت اٹھائی ہو، ایک طویل عرصے کچھ استفادہ کیا ہو، ان لوگوں کو کچھ ہوش ہے، ورنہ نہیں، کسی کو ہوش نہیں اس بات کا. جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رہا ہو کوئی عالم، اس کو تو یہ توفیق مل جاتی ہے، کچھ احساس ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا، ہمت ہی نہیں ہوتی. کیونکہ ہمت اہل ہمت سے حاصل ہوتی ہے، کوئی اہل ہمت کے پاس گیا ہی نہیں ہے تو کہاں سے وہ شرعی پردہ کرے گا؟ اپنی ماموزاد، چچا زاد، خالہ زاد سے کہاں کہے گا کہ بھائی تم سے پردہ فرض ہے، یا چچی اور ممانی اور تائی سے، کس زبان سے وہ کہے؟ اس کو ہمت ہی نہیں ہے. تو اہل حق ہوں یا اہل بدعت ہوں، سب کا حال اس معاملے میں بہت برا ہے، تکلیف پہنچانے میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں. اور ہم بھی ایسے ہی ہوتے، اگر ہم کسی اللہ والے کے پاس نہ گئے ہوتے تو ہمارا حال بھی دوسروں ہی کی طرح ہوتا. کوئی زرقاب کے پر تھوڑی لگے ہوئے، وہ تو ان سے سنا، بار بار ترغیب سنی، یہ تو ہمت ہو گئی، ورنہ ہمارا حال بھی یہی ہوتا. تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ اسلام نہیں ہے، اس کو اسلام نہیں کہا جاتا جو یہ اس طرح ہو رہا ہے چاروں طرف. مسجدوں میں ہماری کیا ہو رہا ہے، گھروں میں ہمارے کیا ہے، جائزہ لیں. اور اگر آپ کو غصے کا مریض بننا ہے تو آپ روڈ پہ یا تو گاڑی چلائیے، یا بائک چلانا شروع کر دیں، سائیکل شروع کر دیں، کچھ بھی، آپ غصے کے مریض بنیں گے رفتہ رفتہ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں لوگ اس طرح چلا رہے ہیں، پارکنگ کر رہے ہیں تو اس طرح کر رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں تو کیسے بجا رہے ہیں، ایسے تکلیف دہ ہارن لگائے ہوئے ہیں کہ آدمی بہرا ہو جائے وقتی طور پر. یہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، پارکنگ ایسی جگہ پارک کر دی جہاں دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا گاڑی ایسی چلا رہے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے خادم گاڑی چلا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا، ارے میاں تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ اور روز کا آنا جانا گاڑی میں، وہ لے کے جاتے تھے روز آنا. اب سوال کیا کیا، تمہیں گاڑی چلانی آتی ہے؟ اگر وہ کہتے کہ وہ بہت سٹ پٹا ہے کہ میں تو روز ان کو لے کے جاتا ہوں، اب میں کیا جواب دوں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت کچھ کچھ آتی ہے، کچھ کچھ آتی ہے. فرمایا، گاڑی چلانے کا اصول یہ ہے کہ یہ ٹھان کر بیٹھو کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی موٹر سائیکل والے کو، کسی گاڑی والے کو، کسی ٹرک بس والے کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو، پھر روڈ پہ آؤ اور گاڑی چلاؤ. اس کو ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے، ہارن بجائے جا رہے ہیں. وہاں یہ تو یہاں رواج ہے اس لیے پتہ نہیں چلتا. دوسرے جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان میں ایمان نہیں ہے، وہ کافر صحیح، بے ایمان صحیح، مگر وہ کہتے ہیں اگر ہمارے ہاں آپ نے ہارن بجا دیا تو یہ ایسا ہے جیسے گالی دے دی. ہارن بجانا ایسا ہے جیسے آپ نے اس کو گالی دی ہے، اس قدر یہ برا فعل سمجھا جاتا ہے. ہمارے ہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کتنا ہارن بجا لیں. تو یہ حال ہے اس وقت جو معاشرہ کس رخ پہ جا رہا ہے، آپ سوچئے. انہوں نے ہماری چیزیں لے لیں تو وہ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کی چیزیں ہم نے اپنا لی، ہم نیچے جا رہے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حق تو آیا ہے اوپر ہونے کے لیے، اگر حق نیچے جا رہا ہو تو یقیناً اس نے باطل کی کچھ چیزیں اپنے ساتھ ملا لی ہیں، تو وہ نیچے جا رہا ہے. اور باطل آیا نیچے جانے کے لیے، لیکن اگر وہ ترقی کر رہا ہو، ہر طرف اس کا بول بالا ہو، اس کی طاقت کو مانا جا رہا ہو، یقیناً اس نے حق کی کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ لیا ہے، حق کے جو اصول حق کے ہیں، جو قوانین حق کے ہیں، وہ اس نے اپنے ساتھ لے لیے، ان پر عمل شروع کر دیا تو اوپر جا رہا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے. اور واقعی بات یہی ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ان کے اوپر ایک یہودی رہا کرتا تھا اوپر کی منزل میں، جہاں اس کا بیت الخلاء تھا وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا ایک کمرہ تھا، وہاں اوپر چھت میں سوراخ ہو گیا، اس کی ساری غلاظت، پیشاب اور پانی اور پاخانہ وہ نیچے آ کے گرتے رہا، ایک عرصے تک وہ برداشت کرتے رہے. ایک دن اس کی بیوی، اس یہودی کی بیوی ان کے گھر آئیں ایسی ملنے کے لیے، تو دیکھا کہ کمرے میں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، اتنی بدبو، اور اس نے دیکھ لیا کہ ہمارے یہ جو گندگی اور غلاظت آ رہی ہے، جس کی یہ بدبو ہے، یہ ہمارے بیت الخلاء سے آ رہی ہے. وہ بہت شرمندہ ہوئی کہ حضرت حسن نے تو ہمیں آج تک بتایا تک نہیں، کچھ کہا بھی نہیں. وہ اوپر گئی اور اپنے شوہر سے کہا، ارے جا کے حضرت حسن سے معافی مانگو، یہ تمہارے اس عمل سے ان کے وہاں بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے، اتنی بدبو آ رہی ہے. اور جا کر دیکھا تو واقعی ایک جگہ سے سوراخ تھا، وہ پتہ نہیں چل رہا تھا، وہاں سے پانی رت رہا تھا. تو وہ یہودی آیا اور اس نے معافی مانگی کہ مجھے معلوم نہیں تھا میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، میں معافی چاہتا ہوں، اور آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا، آپ نے تو مجھے بتایا تک نہیں. فرمایا، نہیں، میرے نانا نے نصیحت فرمائی تھی کہ بیٹا پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنا، پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچانا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، اس وجہ سے میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں. اس نے کہا، ہاتھ بڑھائیے، یہ ایسا دین سچا ہی ہو سکتا ہے جس میں پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہوں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی شکایت نہیں. اور وہ یہودی اس طرز عمل سے مسلمان ہو گیا. آج کل تو بھائی پڑوسیوں میں لڑائیاں ہیں، آپ تو جانتے بھی نہیں کہ ہمارے برابر میں کون رہتا ہے، پڑوسی بھی کون ہے، کس کا نام کیا ہے، جان پہچان تک نہیں. حضرت سہل تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ان کے اوپر بھی ایک مجوسی رہا کرتا تھا، مجوسی جو آگ کی پوجا کرتا تھا، اسی طرح اس کے بھی بیت الخلاء سے سوراخ ہوا، یہ نیچے رہتے تھے، یہاں غلاظت گرتی رہی، اور وہ ایک برتن رکھ دیا تھا انہوں نے، اس میں وہ گرتی رہتی تھی، اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے رہے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہو گیا تو انہوں نے اس مجوسی کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ نجاست تمہارے یہاں سے گرتی ہے، میں اس کو برتن میں اکٹھا کرتا ہوں، میں نے آج تک تم سے کچھ کہا نہیں تھا، اب مجھے آثار سے ایسا لگتا ہے کہ اب بچوں گا نہیں، موت کا وقت قریب ہے، پتہ نہیں میرے بعد یہ تکلیف کوئی برداشت کرے نہ کرے، اس لیے میں نے تمہیں بتا دیا کہ دیکھو اس کو درست کروا لو. اس نے بھی یہی کہا کہ حضرت آپ مجھے بتا دیتے. فرمایا، نہیں، پڑوسیوں کا حق بہت ہے، تم میرے پڑوسی ہو، میں نے اس وجہ سے تمہارا خیال کیا کہ پڑوسی ہو، اس لیے میں نے کچھ کہا ہی نہیں، برداشت کرتا رہا. اس نے کہا، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنا پیارا دین ہے جس میں ایسی تعلیمات ہیں، اتنا خیال رکھا جاتا ہے تکلیف کا، کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور کتنا پیارا دین ہے ہمارا. دیکھیے، ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ تکلیف نہ پہنچاؤ کسی کو، جانور کو بھی اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور دوسری طرف تعلیم یہ دی گئی، تکلیف ہے تو صبر کر لو، بہت بڑا اجر ملے گا، بہت اجر ملے گا. دونوں رخ مکمل دین ہے الحمدللہ ہمارا. تکلیف نہ پہنچاؤ، جس کو تکلیف پہنچ گئی وہ صبر کر لے، تو معاشرہ کتنا جنت کا نمونہ بنے گا، اگر اس پہ عمل ہو جائے تو کتنا جنت کا نمونہ بن جائے. اس لیے بھائی اس کی بہت سخت ضرورت. ہمارے بزرگوں نے تو یعنی ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں رمضان میں وہ بیمار ہوئے، شدید بیمار ہوئے، پھر فرمایا کہ میرا جی چاہا کہ رمضان میں بہت فضائل ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جو رمضان میں جس کا انتقال ہو جائے اس سے حساب و کتاب اللہ نہیں لیں گے، رمضان کے مہینے میں جو مر جائے تو اس سے حساب نہیں ہوگا، کتاب حساب و کتاب اس سے نہیں لیا جائے تو اس کے بہت فضائل ہیں. تو میرا جی چاہا کہ رمضان میں اگر میرا وقت ہی آ گیا ہے تو رمضان میں ہی رخصت ہو جاؤں, اس کے فضائل بہت ہیں. لیکن میں نے یہ سوچ کر دعا نہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر میں رمضان میں مر گیا تو میرے متعلقین گھر والے, ایک تو عید خراب ہوگی, پھر رمضان کے روزوں میں کوئی یا تو سحری متاثر ہوگی یا افطار متاثر ہوگی, روزے میں مجھے دفن کرنے لے جانا پڑے گا, آرام متاثر ہوگا. اس لیے میں نے یہ دعا اس وجہ سے نہیں کی کہ میری وجہ سے کسی کو یہ تکلیف نہ پہنچے. اب ہم بتائیے کیا ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں, کیا ان کا دل تھا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ, جو اپنے وقت کے مجدد تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے مجدد بنایا تھا, اس پر سب علماء کا اتفاق ہے. یہ ایسے ہی نہیں بن گئے تھے, اگلی ایک انتقال سے ایک رات پہلے, یعنی اگلے دن جو آیا اس کی رات کو انتقال ہو گیا تھا عشاء کے وقت, تو آخری رات تھی گویا کہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی, اس میں ان کو بیت الخلاء جانا پڑا. اور بیت الخلاء بھی اس طرح گئے کہ کمرے میں کوئی تھا نہیں, گھسٹتے ہوئے زمین پر, اور ایک جگہ بیچ میں بیٹھنا پڑا سانس لینے کے لیے. کافی دیر بیٹھے, رکے, پھر دوبارہ گھسٹتے ہوئے وہاں تک تشریف لے گئے بیت الخلاء میں, اور پھر واپس بھی اسی طرح تشریف لائے گھسٹتے ہوئے, پھر بیچ میں بیٹھے آرام کے لیے, پھر گھسٹتے ہوئے اپنی جگہ پہ تشریف لائے, اور وہاں پہنچ کے یاد آیا کہ لوٹا جہاں رکھا جاتا ہے وہاں نہیں رکھا میں نے. اب اندازہ لگائیے, لوٹے کو وہاں نہیں رکھا جہاں, وہ بیماری تھی, عذر تھا, اس میں آدمی کا دماغ بھی صحیح کام نہیں کرتا, اس وجہ سے وہ لوٹا کہیں اور رکھ دیا. فرمایا کہ اب کسی کو تکلیف ہوگی, جو دوسرا آئے گا اس کو تکلیف ہوگی. اسی طرح واپس لوٹے, گھسٹتے ہوئے بیچ میں رکے, پھر واپس گئے, اور پھر اسی طرح واپس آئے گھسٹتے ہوئے, لوٹے کو رکھ کر اپنی جگہ پہ واپس آئے. آج ہمارے ہاں یہ اس کو بھی دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. ہر گھر میں ہر چیز کی جگہ مقرر ہونی چاہیے, استعمال کے بعد وہاں رکھ دیں, اس طرح رکھیں کہ لائٹ چلی جائے, اندھیرا ہو تب بھی وہ چیز ہمیں مل جائے, اس طرح ہونا چاہیے معمول ہمارا. یہ تو تب تو یہ دین ہے, دین پر عمل ہوا. اب وہ ماچس کہیں اور رکھ دیا, گلاس کہیں اور رکھا ہوا ہے, اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ نہیں مل رہا, یہ دین نہیں ہے بھائی. دین نے ہمیں یہ نہیں سکھایا, دین نے تو یہ سکھایا کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم تو تکلیف پہنچا رہے ہیں, استعمال کی جہاں جو چیز گھر میں اٹھائی, اب وہ چیز استعمال کی جہاں چاہا رکھ دی, استعمال کر کے وہ جو اس کی مقررہ جگہ ہے وہاں نہیں رکھی. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو یہ معمول تھا, چیزیں آتی تھیں, ستلیاں اس پہ لگی ہوتی تھی, ستلیوں کی جگہ الگ مقرر تھی, تھیلیوں کی جگہ الگ مقرر تھی, لفافوں کی جگہ الگ مقرر تھی, ہم تو استعمال کر کے پھینک دیتے. حضرت کو جب بھی ضرورت ہوتی فرمایا چلو وہاں جا کے رسی لے آؤ, ستلی لے آؤ, وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, تکلیف ہوتی ہی نہیں تھی, ہر چیز کو سنبھال کے رکھا جاتا تھا. یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ, ہمارے اکابر کا, اور سب سے بڑھ کے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے, ان تعلیمات پر ہمیں عمل, اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارا گھر وہ جنت بن جائے, ہمارے بازار جنت بن جائیں, ہماری سڑکیں جنت بن جائیں, ہماری مسجدیں, ہمارا پورا معاشرہ جنت کا نمونہ پیش کرنے لگے. یہ اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو شخص آخرت پر, اللہ تعالی پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو, بس اس کو چاہیے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اب یہ چیزیں ہیں, ان پر عمل نصیب ہو جائے تو کیا ہوگا, سکون, اپنا بھی سکون, دوسرے کا بھی سکون. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو, پتھر, کانٹا وغیرہ, اس کو آپ ہٹا دیا کرتے تھے. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں, اور ان میں سب سے اعلی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے. اور سب سے ادنا جو ہے ادنا وہ کسی تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا ہے. فرمایا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور سنت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.